السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم زاویہ کے ساتویں پروگرام کے نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سیشن میں ہم نے پچھلے دو ہفتوں کی اہم خبروں پر ریویو کیا ہے. اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم اسلامی جمہوری ایران سے متعلق اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے. جناب ہاشمی رفسنجانی مجلس خبرگاہ کے الیکشن میں کامیاب ہوئے اور انہیں مجلس کا سربراہ چن لیا گیا ہے. جناب ہاشمی رفسنجانی 41 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مخالف میں جناب آیت اللہ احمد جنتی کو 34 ووٹس ملے. اسمبلی کے کل ممبران کی تعداد 76 ہے. اس سے پہلے یہ عہدہ جناب آیت اللہ علی مشکینی کے پاس تھا جن کا انتقال جولائی کی 30 تاریخ کو 86 سال کی عمر میں ہوا. جناب ہاشمی رفسنجانی نے اپنے پہلے خطاب میں امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی امن معاہدے کی گہری تنقید کی. آیت اللہ خامنئی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال پر زور دیا ہے. ایرانی نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم چاہتی ہے کہ وہ سائنسی قوت حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرے. اپنے ایک اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں مغربی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کسی بھی قسم کی مغربی پیش رفت کا بھرپور جواب دیں گے. جبکہ محمود احمدی نژاد نے نام ممالک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مدد، رہبر معظم کی استقامت اور ایرانی قوم کی طاقت سے ایٹمی مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. عراق کے لیے ایرانی سفیر حسن کاظمی قمی نے بغداد میں کہا کہ امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کو رہا کر دیا ہے. یہ سفارتکار عراق کی وزارت توانائی کی دعوت پر عراق کا دورہ کر رہے تھے کہ امریکی افواج نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ نے کہا کہ ایران نے ایٹمی مسئلے کے حل کے لیے پیش کیا گیا نیا پلان قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پابندیوں کے باوجود اب بھی یورینیم کی افزودگی میں مصروف ہے مگر اس کی رفتار پہلے سے کم ہے. دوسری جانب اس معاہدے کے تحت یو این انسپیکٹرز اب ایران کے عراق پلانٹ کا بھی معائنہ کر سکتے ہیں. محمود احمدی نژاد نے ٹیلی فون پر پریزیڈنٹ ہوگو شاویز سے رابطہ کیا اور اہم بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں نے باہمی تعاون پر زور دیا ہے. ایرانی مجلس کے ڈپٹی نے کہا کہ امریکی قدامت پسندوں نے القاعدہ اور طالبان بنائی اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کاظم جلالی نے کہا کہ صدر بش اور دیگر امریکی حکام طالبان کی کاروائیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. القاعدہ کے تمام اقدامات امریکی مفادات کے بالکل عین مطابق ہوتے ہیں اور امریکہ القاعدہ سے خفیہ رابطے پیدا کیے ہوئے ہے. ایران کے صدر اور وزیر مواصلات نے حالیہ دنوں تقریباً 4500 ٹیلی کام پروجیکٹس کا افتتاح کیا. ان پروجیکٹس کا تخمینہ تقریباً 35 ملین ڈالرز ہیں. بین الاقوامی کمپنیاں ایران کے پاور پلانٹ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں. ان کمپنیوں کا تعلق متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ اور ملیشیا سے ہے. پریزیڈنٹ محمود احمدی نژاد نے کہا کہ ایران تمام خلیجی ممالک سے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا میں سرمایہ کاری کے حوالے سے محفوظ ترین ملک ہے. اب ہم کچھ نظر ڈالیں گے مملکت عراق کی چند خبروں پر. عراق کے مقدس شہر کربلا میں شدید جھڑپیں، تقریباً 52 افراد ہلاک. جبکہ کربلا معلی کی زیارت اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہزاروں لوگوں نے کربلا کا رخ کیا. ان جھڑپوں کی وجہ سے نجف میں بھی جزوی کرفیو نافذ کر دیا گیا. آیت اللہ سیستانی نے ان جھڑپوں اور فسادات کا ذمہ دار عراقی سیکیورٹی فورسز کو قرار دیا ہے. جبکہ نوری المالکی نے واقعے کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے. شیعہ رہنما مقتدہ الصدر نے 6 مہینے تک تمام مسلح کاروائیوں کے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملیشیا کو از سر نو آرگنائز کیا جا سکے. مقتدی الصدر نے عراقی عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس سانحے کی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تحقیقات کروائیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رہنما نہ ہوں۔ دوسری جانب نوری المالکی نے مہدی ملیشیا کی جانب سے مسلح کارروائیاں ختم کرنے کے اعلان کو سراہتے ہوئے کہا کہ الصدر گروپ ایک اہم سیاسی گروپ ہے۔ نوری المالکی نے دوسرے مسلح گروپوں کو بھی سب سے بڑے شیعہ ملیشیا کی جانب سے کیے گئے اقدام کی پیروی کرنے کو کہا۔ دوسری جانب عراق میں تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اگست کا مہینہ عراقیوں پر بھاری ثابت ہوا اور ایک ماہ کے دوران 1800 عراقی جاں بحق ہوئے۔ زیادہ تر افراد دہشت گردی کی کارروائیوں کا نشانہ بنے جبکہ ایک بڑی تعداد امریکی فوج کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوئی۔ یہ عراق پر امریکی قبضے کے بعد دوسرا مہینہ ہے جس میں اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ نظر ڈالیں گے چند خبروں پر جو کہ امریکہ کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی آفس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ عراق میں تقریباً 18 میں سے 11 مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ مقاصد مئی میں عراق جنگ پر اخراجات کا بل پاس کرتے ہوئے رکھے گئے تھے۔ دوسری جانب کانگریس عراقی حکومت کی پروگریس کے بارے میں تحفظات رکھتی ہے۔ صدر بش ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہیں جبکہ سڈنی میں پورے شہر میں صدر بش کے خلاف نکالے جانے والی ریلی کے پوسٹرز آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ اس ریلی میں پولیس کے مطابق تقریباً 20,000 افراد کی آمد متوقع ہے جبکہ دوسری جانب ایک پرو بش ریلی بھی نکالی جا رہی ہے جس میں پولیس کے مطابق صرف 30 افراد شریک ہوں گے۔ برطانیہ کے عراق سے فوج کے واپسی کے فیصلے پر امریکہ کو سخت تشویش ہے۔ برطانیہ بصرہ کا کنٹرول اگلے ماہ تک عراقی آرمی کے حوالے کر دے گا۔ برطانیہ کے عراق سے فوج کے واپسی کے فیصلے پر امریکہ کو سخت تشویش ہے۔ برطانیہ بصرہ کا کنٹرول اگلے ماہ تک عراقی آرمی کے حوالے کر دے گا۔ دنیا کے مزید ملکوں سے بھی کچھ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ پانچ ممالک کی بحری افواج کی مشترکہ مشقیں بے آف بنگال میں جاری ہیں۔ ان مشقوں میں امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور سنگاپور کی بحری افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ان مشقوں میں تقریباً 34 شپس اور سب میرینز بھی شامل ہیں۔ انالسٹ کے مطابق ان مشقوں سے چائنا کے اوپر پریشر ڈالنا ہے جبکہ پانچوں ممالک نے اس کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب بیجنگ نے ان مشقوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انڈیا میں بھی بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی امریکہ کے بڑھتے ہوئے کردار کی مخالفت کی ہے۔ ایک خبر کے مطابق چائنیز ملٹری پینٹاگون کے کمپیوٹر نیٹورک کو ہیک کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق جنوبی کوریا نے اپنے 19 مشنریز کی رہائی کے لیے تقریباً 20 ملین ڈالرز کا تاوان ادا کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان کے مطابق یہ رقم نئے ہتھیار خریدنے پر خرچ ہوگی۔ برطانیہ نے چائنا سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ طالبان برطانوی فوج پر حملے چائنا کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے کرتے ہیں۔ نامعلوم امریکی عہدیداروں کے مطابق چائنا ایران کو ہتھیار فروغ کر رہا ہے جن سے ایران افغانستان اور عراق میں موجود دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ یہ بات شمالی کوریا کے اعلیٰ عہدیدار نے کہی۔ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ بہتر ہو اور اس پر عائد تجارتی پابندیاں ختم ہو جائیں۔ جبکہ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے شمالی کوریا کے اس مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کا نام ان ممالک کی فہرست سے نہیں ہٹائے گا جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مشرق وسطی کے حوالے سے دیکھتے ہیں چند خبروں پر۔ لبنانی آرمی کے بریگیڈیئر جنرل جارج کھوری نے کہا کہ تمام تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فتح الاسلام اور القاعدہ کے آپس میں تعلقات ہیں اور یہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے سے مکمل رابطے میں ہیں۔ اور آخر میں اب ہم نظر ڈالیں گے پاکستان کے حوالے سے چند خبروں پر۔ حالیہ دنوں रावलपिंडी में दो खुदकुश धमाके हुए जिसमें तकरीबन 27 अफराद हलाक हुए। पहला धमाका एक बस में हुआ जिसमें आर्मी के एम्प्लॉयज़ सफ़र कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मार्केट में खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद आर्मी पर हमलों में शिद्दत आई है। पाकिस्तान की सियासत में जिला वतन रहनुमाओं की वापसी की खबर सरगर्म है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर रवां माह सितंबर में वापसी का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का भरपूर साथ देंगे। सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर वो इलेक्ट होते हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा मौसर होंगे। इन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ। इसके साथ ही न्यूज़ राउंडअप इख्तिताम पर पहुँचा। आपकी समाअत का शुक्रिया।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين अज़ान मोहतरम, काफ़ी बड़े वक्फ़े के बाद एक और जावे के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। जो वक्फ़ा हुआ उसके कुछ असबाब थे, कुछ सफ़र वगैरह ज़्यादा हो जाना, कुछ हमारे अगर मेहंदी के सफ़र, उसके नतीजे में कुछ वक्फ़ा हुआ है। अब जो शेड्यूल रहेगा वो इस तरीके से होगा कि इसके बाद एक प्रोग्राम जावे का और कंडक्ट करेंगे और उसके बाद फिर माह मुबारक रमज़ान आ जाएगा और माह मुबारक रमज़ान में ये प्रोग्राम फिर नहीं हो पाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह माह शव्वाल में इस सीरीज़ को हम दोबारा शुरू करेंगे और उम्मीद कभी यह है कि जब उसको शुरू करेंगे तो वो फिर माह मुहर्रम तक जारी रह पाएगी। फिर माह मुहर्रम में दायरे 2 महीने फिर हमें शायद का ब्रेक लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। तो ये कदरे ब्रेक्स के साथ रहेगा, आप इसके ब्रेक होने से परेशान ना हो जाइएगा। काफ़ी लोगों ने बीच में रब्ता किया, पूछा क्या हुआ, आया होना है नहीं होना है, हम उनको इतमान दिलाते रहे कि कभी ना कभी ज़रूर होगा, थोड़ा सा और सब्र करें। चंद मौजूदात हैं हमारे पास, दायर है कि काफ़ी लंबा वक्त है तो उसमें तब्दीलियाँ भी बहुत ज़्यादा वाक़ हुई हैं, लेकिन वक्त की महदूदियत के तहत हम सिर्फ चंद को ही कवर कर पाएंगे। अगरचे हमारा इसरार इस बात पर था कि हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, खारजा ताल्लुकात के ऊपर, लेकिन मुल्क के अंदर तब्दीलियाँ इतनी अहम वाक़ हुई हैं कि उनके ऊपर तवज्जो दिए बगैर कोई चारेकार नहीं है। और तब्दीलियों में इंतहाई अहम तब्दीलियों में से एक तब्दीली, दो, एक खुद साख्ता और एक वाकई जिला वतन रहनुमा का वापस आना। ये जो दो वापस आ रहे हैं, क्यों वापस आ रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं और वो क्या रहा है, बहुत कुछ ज़ाहिर होता रहेगा। अब हमेशा अपने सियासी तजिया और तहलील में एक बात देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो हाशिए के अंदर होती रहती हैं। हमेशा ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोर इशू क्या है, असल इशू क्या है, असल क्या हो रहा है। हमारे ख्याल में ये असल नहीं है कि बेनज़ीर वापस आ रही हैं या नहीं आ रही, ये भी असल नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। असल ये है कि जिन्होंने भेजा था वो वापस भेज क्यों रहे हैं, असल मामला यहाँ पर। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे और लगता नहीं है कि ये बहुत मर्ज़ी से वापस आते हों, यानी इनके पास हालात बन जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। देखना ये है बाहर भेजने के हालात क्यों बनाए गए थे और अंदर वापस लाने के हालात क्यों बनाए गए। जब आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे तो पाकिस्तानी सियासत की तमाम कठपुतलियों की रगें एक ही ताकत के हाथ में हैं। आपको सोचना पड़ेगा उसकी मसलहत क्या हुई। बस मेरे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि जब ये जा रहे थे तो डील किसने करवाई, सऊदीया ने या इराक़ ने, कोई भी करवा देता, वो कोई मसला नहीं था, वो तो मुमकिन है लाहौर का मौला बख्श नाम करके कोई आदमी करवा देता, उसकी कोई हैसियत नहीं। असल मामला ये है कि वो जो भेज रहा था वो भेज क्यों रहा था, और अब जो वापस लाने के लिए इजाज़त दे रहा है तो वो वापस लाने की इजाज़त क्यों दे रहा है। और मैंने अर्ज़ किया कठपुतलियाँ सारी एक डोर से चल रही हैं, उस डोर की मसलियतों को देखना पड़ता है कि वो जो इसके हाथ में ये डोर है वो इस वक्त क्या चाह रहा है। दो असली प्लेयर हैं यहाँ पर, बाकी सब साइड पे तमाशाई हैं। وہ تماشائی اپنی مرضی سے کبھی کھا لیتا ہے، کبھی پی لیتا ہے، کبھی چیخ لیتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کھلاڑی دو ہی کھلاڑی ہیں، ایک امریکہ ہے اور ایک مشرف ہے. یہاں پاکستان کے اندر دو کھلاڑی ہیں اس وقت، یہ دو کھلاڑی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، ان دونوں کی مصلحتیں ہیں، ان دو کی مصلحتوں سے یہ طے ہو رہا ہے کہ باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے. ایک کے پاس بڑا میدان ہے امریکہ، ایک کے پاس چھوٹا میدان ہے مشرف. مشرف کی اپنی بہت ساری لمٹس ہیں، امریکہ کی اپنی بہت ساری مصلحتیں ہیں. امریکہ کی مصلحت کیا ہے؟ امریکہ کی مصلحت ایران، سب سے بڑی مصلحت امریکہ کی ایران، اور دوسری بہت بڑی مصلحت القاعدہ کو باقی رکھنا. القاعدہ کو ختم کرنا نہیں ہے، القاعدہ کو باقی رکھنا، یہ امریکہ کی دوسری بڑی مصلحت ہے. البتہ اس طرح سے باقی رکھنا کہ ہمیشہ یوں لگے جیسے ختم کی جا رہی ہے، یہ مصلحت کا اس کے ساتھ لگا ہوا ایک تیسرا پہلو ہے. بس یہ امریکہ کی دو مصلحتیں ہیں، اس کو ایک ایران کو کاؤنٹر کرنا ہے، اسے جنگ کرنی ہے، ایران کے معاملے کو ختم کرنا ہے. ہمارے خیال میں ڈیڈ لائن نومبر 2008 ہے، اور پریکٹیکل ڈیڈ لائن اگست 2008 سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، جنگ شروع ہوگی، دو مہینے سے کم پہ نہیں جائے گی. کوئی دنیا کا احمق پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران 10 دن میں سقوط کرے گا، نعوذ باللہ، یا دو ایک 15 دن میں سقوط کرے گا، ایسا کوئی احمق بھی یہ بات نہیں کر رہا ہے. سب کو پتا ہے یہ جنگ کم از کم مہینوں میں جائے گی، ہمارے خیال میں مہینوں سے کہیں لمبی داستان ہے، لیکن کوئی کتنا ہی احمق کیوں نہ ہو مہینوں سے کم پہ نہیں کہے گا، ہفتوں میں کوئی بات نہیں کرے گا. اگر بش نے جنگ لڑنی ہے تو اسے بہت دور لے کے جانا ہوا تو اگست 2008، اس سے زیادہ دور ہرگز نہیں جانا، اس کے دوران اس نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. بہت زیادہ پریکٹیکل ہو جائیں، مارچ 2008 ہمارے خیال میں بہت بڑی ڈیڈ لائن ہے، مارچ 2008، جس کے بعد گرمی کا دور شروع ہو جائے گا، امریکہ بظاہر گرمی کے اندر حملہ کرنے کا رسک نہیں لے گا، ممکن ہے لے بھی لے، لیکن ایک پریکٹیکل ڈیڈ لائن وہ بنے گی. اس پریکٹیکل ڈیڈ لائن کے لیے ایک تھیوریٹیکل ڈیڈ لائن ہے، جس سے پہلے سارے نظریاتی کام پورے ہو چکے ہوں گے، وہ میرا اپنا ایک خیال ہے جنوری فروری 2008 ہونا چاہیے. یعنی جنوری فروری 2008 تک امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے سارے قانونی جواز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے سامنے اگلے مہینے، اسپیشلی دسمبر کے مہینے سے لے کر فروری تک کے بہت کریٹیکل ٹائم ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب ایران پر پریشر، پہاڑ کا سا پریشر ڈال دیں گے ان کو. شاید ابھی یہ گیم لوز لوز چلتا رہے گا، ظاہر ہے کہ اس وقت سپٹمبر شروع ہوا ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3 مہینے یہ گیم ہلکا ہلکا چلے گا. اس 3 مہینے کے بعد پریشر ماؤنٹ ہوگا، پریشر بڑھے گا. آپ کہیں گے یہ بڑے مستقبل دیکھنے والے، یہ ہوگا یہ ہوگا، یعنی ان تمام کے پیچھے ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے کیا ہوگا، اس دنیا کا کیا پتا کیا ہونے والا ہے. ان کے امریکہ کو نومبر تک آتے آتے اتنے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے کہ امریکہ اپنی ہی سوچے، وہ اپنی بھی نہ سنبھال پائے. لیکن یہ جو ان کے کھوکھلے دماغوں کے اندر ہے وہ یہ ہے، ہمارا اس وقت کام ایک بڑا بیوقوفانہ کام ہے، وہ یہ کہ دنیا کے بیوقوف دماغوں کو اسٹڈی کریں گے یہ کیا سوچ رہے ہیں. انسان کا کام یہ ہونا چاہیے وہ عقل مند دماغوں کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کی مادی طاقت چند بیوقوف دماغوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ان بیوقوف دماغوں کو دیکھیں کہ یہ بیوقوف کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اور یہ کیا کرنے والے ہیں. ان بیوقوفوں کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دسمبر سے اپنی کارروائی شروع کریں گے پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے، فروری تک پریشر ماؤنٹ کریں گے، پریشر بڑھائیں گے، بہت زیادہ پریشر بڑھا دیں گے. فروری کے اندر فیصلہ کن نظریاتی کام کر ڈالیں گے، یعنی فروری کے اندر سلامتی کونسل، یہ وہ جتنے بھی کام کرنے کرانے انہوں نے، یہ سارے کام، یہ سارے ڈرامے ختم کر لیں گے، اور پریکٹیکلی اپریل مارچ کے اندر، مارچ اپریل کے اندر یہ جنگ کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ان کو اس گرمی کے عذاب سے بچنا ہے. اگر ان کے لیے یہ بات اہم نہیں رہی، یا یہ پریشر ماؤنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یا یہ تھیوریٹیکلی ایران کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ ویٹ کریں گے، ویٹ کریں گے. اور میں نے عرض کیا، اگست سے پہلے، اگست سپٹمبر سے پہلے جنگ کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے. بس ہمارے خیال میں اگر یہاں سے شروع کریں کہ پریشر کب بنے گا اور وہ پریشر ریلیز کب ہوگا، دسمبر سے لے کر اگلے سال اکتوبر تک ٹف ٹائم ہوگا. دسمبر اس سال کی دسمبر جنوری سے اگلے سال کے اگست ستمبر اکتوبر, یہ وہ ٹائم ہوگا جو انتہائی ٹف ٹائم ہوگا. یہ 9 مہینے بہت سخت گزریں گے. امریکہ بھرپور کوشش کرے گا ایران کو آئسولیٹ کرے, مختلف اسکینڈلز میں پھنسائے گا, مختلف جگہوں پہ ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا. اس دوران میں حزب اللہ کا کام پورا کرے گا, اس دوران میں حزب اللہ کا کام پورا کرے گا. یعنی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بہت ٹائم دیں گے حزب اللہ کو اپنی دانش میں, اگر یہ اس پوزیشن میں ہوں, تو یہ دسمبر جنوری تک دیں گے, اور دسمبر جنوری کے قریب قریب حزب اللہ کو کہیں پھنسانے کی کوشش کریں گے. تیاریاں بھی کر رہے ہیں, لبنانی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں. فتح الاسلام کا ڈرامہ کئی مہینے تک چلاتے رہے, اس کے بہانے انہوں نے لبنانی حکومت کو بھر دیا ہے, اسلحے کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے. جتنے بھی حزب اللہ کی طاقتوں کے کوئی چانسز ہو سکتے تھے انہیں بلاک کرنے کی شدید کوشش کر رہے ہیں. حزب اللہ کیا کر رہی ہے؟ حزب اللہ کی خاموشی یہ بہت اہم ہے اس وقت. حزب اللہ کافی خاموش ہے اس وقت. حسن نصر اللہ کا کوئی بیان, اتنا طاقتور بیان سامنے نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے مشغول ہے, اس کا مطلب ہے مشغول ہے. نصر اللہ کی آپ نے دیکھا ایک عادت ہے, سید کی ایک عادت ہے, جب میدان میں کودتے ہیں تب چیختے چلاتے ہیں, اس سے پہلے خاموش ہیں. اب دیکھیے اسرائیل کی جنگ سے پہلے خاموش رہے, زیادہ نہیں چیخے, لیکن جب میدان میں کودے تب بھرپور تقریر کی. وہ تقریر کی جو آج تک پوری دنیا اس کو رٹ رہی ہے, دیکھ دیکھ کے اس کے کلپس دیکھ دیکھ کے. انہوں نے فرمایا تھا ہم بتائیں گے کون ہے, لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے, یہ ہے. یہ خاموش ہیں, اس کا مطلب یہ تیاری میں. اسرائیل کی انٹیلیجنس سروسز مسلسل کہہ رہی ہیں حزب اللہ تیاری کر رہی ہے. وہ لوگ مسلسل اس بات کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ حزب اللہ تیاری کر رہی ہے. تو معاملہ کہاں سے میں نے شروع کیا اور کہاں چلا گیا؟ میں نے شروع کیا تھا پرویز مشرف اور بنظیر کی آمد سے, لیکن خود بخود منتقل ہو گیا, ادھر دیکھنے پہ مجبور ہو گیا. چونکہ پہلے وہ سیٹ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے جو پریکٹیکلی دسمبر سے شروع ہوگی اور اگست ستمبر تک چلے گی. اس دوران میں حزب اللہ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور لبنان کے اندر انہوں نے لبنانی حکومت کو بہت مضبوط کیا ہے, حزب اللہ کو دبانے کی کوشش کی ہے, حزب اللہ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. ایک اور ایشو ہے جو حماس کا ایشو ہے, محمود عباس کو اتنا مضبوط کریں گے کہ حماس کو کچلنے کے قابل ہو جائے. کیونکہ ایران پر ہونے والے کسی بھی حملے میں دو طاقتور ریئیکشن اسرائیل کے خلاف آ سکتے ہیں, ایک حزب اللہ کی طرف سے اور ایک حماس کی طرف سے. اس کا مطلب ہے یہ جو اگلا ایک سال ہے یہ اسلام کی اصلی طاقت کے لیے انتہائی سخت سال ثابت ہوگا. یہ اسلام کی جو اصلی تین طاقتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, جمہوری اسلامی ایران, حزب اللہ اور حماس, ان تینوں کے لیے انتہائی سخت ہوگا. میں عراق کے اوپر ابھی آتا ہوں کہ عراق کے اوپر اس دوران میں کیا گزرنا چاہیے, ان کا منصوبہ کیا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایران کے محاذ کے اوپر یہ دسمبر سے لے کر اگست ستمبر تک انویسٹ کریں گے اور اس دوران میں کام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور لبنان کے محاذ کے اوپر یہ حزب اللہ کو حملے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی این ممکن ہے کہ حزب اللہ کے ذریعے سے کچھ اور جواز حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگ حزب اللہ کو بری طریقے سے کہیں پھنسانا چاہیں گے, کسی ایسی سیاست میں پھنسانا چاہیں گے جہاں حزب اللہ اپنے طور پر اور ریئیکشن دے دے. حزب اللہ کو کسی ایسی جگہ پہ لے کر آئیں گے جہاں حزب اللہ ریئیکشن دے, اور ایسا ریئیکشن دے جس کو وہ جسٹیفائی نہ کر سکے. بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے مقابلہ میں شروع کروں, تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں غصے میں آ کر وائلیشن دکھا دوں, اور جب میں وائلیشن دکھاتا ہوں تو دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھو جنگ آغاز کرنے والا یہ ہے. تو وہ حزب اللہ کو جنوری, دسمبر جنوری کے نزدیک تک کہیں لاتے لاتے کسی ایک بری جگہ پر اپنی دانش میں پھنسانے کی کوشش کریں گے, اور حزب اللہ اس محاذ کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے تیار کرے گی. حزب اللہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میرے خیال میں حزب اللہ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ فی الحال پرائم منسٹر کو نہیں اتار پائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو نہیں اتار پائیں گے, لیکن انہوں نے پبلک کو اپنی اسٹریٹ پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے مہینوں سے ایک کام چل رہا ہے پبلک کے مقابلے کا, پبلک کے مظاہرے کا, محاصرے کا, یہ سارا کام چل رہا ہے ابھی, اور انہوں نے اس کو ابھی تک وائنڈ اپ نہیں کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے اس کی نیوز بھی نہیں آ رہی ہیں, لیکن کم از کم وائنڈ اپ ہونے کی نیوز بھی نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ پبلک کے روڈز پر ہونے کو اس وقت ترجیح دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ گھروں کے اندر جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حزب اللہ لبنانی حکومت کے کسی اندرونی کارروائی سے خائف ہیں, حزب اللہ اس بات سے خائف ہیں کہ لبنانی حکومت اندر ہی اندر کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں ان کی عوام لبنانی حکومت کے ہیڈ کوارٹرز کے بالکل سامنے رہے کہ لبنانی حکومت ان کے خلاف کوئی ایسی خاموشی سے کارروائی نہ کر سکیں. اگر کوئی ایسی خاموشی سے انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی, مثال کے طور پر کیا کارروائی ان کے اگر بس میں ہوتا تو کر گزرتے, جس کی خبریں بہت زیادہ آئیں کہ وہ حسن نصر اللہ کو مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی خبریں بہت زیادہ آئی تھیں, اگر دو تین دن پہلے کا اخبار آپ کے ذہن میں ہو تو یہ خبریں بہت زیادہ آئیں کہ سید حسن نصر اللہ کے خلاف قاتلانہ حملے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. شاید لگتا ہے کہ حزب اللہ کو اس بات کا سنجیدگی سے خوف ہے کہ ہاں یہ اس قسم کی کوشش کریں گے, تو انہوں نے پبلک کو اس جگہ کے اوپر رکھا ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی کوشش کی تو یہ پبلک ریئیکشن دے گی اور آپ بچ نہیں پائیں گے. میرا اپنے خیال ہے پبلک کو اسٹریٹ پہ رکھنے کا ایک ہی ایک مصلحت میرا اپنے خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کے طور پر, کاؤنٹر تھریٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پہلے سے جان لیجئے کہ یہ خطرہ آپ کے سر پر ہے, پھر ہم ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اندر حکومت کے. تو میرا نہیں خیال کہ لبنانی حکومت اپنی جان اس طرح سے خطرے میں ڈالے گی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں حزب اللہ ان کے اوپر حملہ کرے. جانتے ہیں کہ نہیں بچ پائیں گے اگر حزب اللہ نے حملہ کیا, یہ محض ایسے ہی رہے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حزب اللہ کو پھنسائیں گے کہاں پر. اسرائیل کے اندر جرات نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کے اوپر حملہ کرے. اسرائیل اپنی تمام اخلاقی, اپنی تمام نفسیاتی جنگیں ہار چکا ہے. اسرائیل کے اندر جرات نہیں کہ وہ حزب اللہ پہ حملہ کرے. اگر حزب اللہ پہ حملہ ہونا ہے تو امریکہ کی طرف سے ہوگا. لبنانی حکومت آغاز کرے گی, امریکی حکومت بیچ میں کودے گی اور پھر حزب اللہ کو دبانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اگر جنگ نے مارچ کے قریب شروع ہونا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو دسمبر جنوری تک ہو جانی چاہیے. اگر جنگ ایکسٹینڈ ہو گئی ایران کے خلاف محاذ میں مارچ سے آگے تو یہ کام ہوگا جو بعد میں انجام پائے گا. لیکن ہر صورت یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سامنے اگلے ایک سال تک موجود رہے گا. ہم اس وقت ستمبر کی ابتدائی تاریخوں میں, اگلے سال ستمبر تک ہم اسلام کی جہادی فکر کے ماننے والے, انقلابی فکر کے ماننے والے سولی پر لٹکے رہیں گے فکری طور پر. البتہ سولی پر لٹکنے کا مطلب ہے ہم پریشان رہیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس سولی پہ لٹکنے کا مطلب ہے فکری طور پر ہمیں اس بات کی پریشانی رہے گی کہ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس کا اینڈ کیا ہوگا, آپ نے شاید پڑھا ہو بہت اچھا احمدی نژاد نے کہا, احمدی نژاد نے کہا کہ میں میتھمیٹکس کا ماہر ہوں, ان کا پی ایچ ڈی ہے ٹاؤن پلاننگ کے اندر. انہوں نے کہا میں میتھمیٹکس کا ماہر ہوں اور میں پروجیکٹس بنانے کا ماہر ہوں, پروجیکٹس بنانے کا ماہر ہوں. ایک پروجیکٹ کے اندر آپ کے سامنے ایک پرابلم رکھی جاتی ہے, اس کی 10 پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں اور آپ ایک ایک کر کے سب کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, پھر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بہترین سولوشن کیا ہوگا, پھر اس کے اوپر آپ اپنی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو احمد نژاد نے کہا کہ میں میتھمیٹکس کا ماہر ہوں, میں پلاننگ کا ماہر ہوں, پروجیکٹس کا بنانے کا ماہر ہوں, میں نے امریکہ کے ایران پر ہونے والے حملے کے پروجیکٹس کو جج کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا میں نے سوچا ہے, میں نے عقل استعمال کی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ کام امریکہ کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے. ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں, اگر امریکہ حملہ کرے گا اس کی اپنی مصلحتیں خطرے میں پڑیں گی, نابودی کی سمجھ آئے گا. لیکن یہ وہ چیزیں جو وہ ڈرا رہا ہے کہ وہ کرے گا, ہمارے خیال میں حملہ نہیں ہو پائے گا ان سے. اگر ہوگا یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے, شاید امریکہ کا ختم ہونا اسی طریقے سے ہو. بہرحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو اس محاذ پہ تھا, اب اس محاذ پہ کیا ہوگا جو پاکستان کا محاذ ہے. یہ سیناریو آپ کے سامنے ہے, اس کا مطلب ایک سال تک تو ابھی امکان ہے, ایک سال تک تو امریکہ اور ایران کے اندر ابھی محاذ آرائی کا امکان ہے. اتنی بڑی محاذ آرائی سرحدوں کے کناروں پر ہونی ہو, یہاں تبدیلی آئے گی. تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ اصلی تبدیلی کا مطلب یہ ہے مشرف جائے اور حکومتیں بن جائیں. کیا یہ ہوگا؟ نہیں. امریکہ کی کسی پلاننگ میں کسی بڑی کارروائی سے 2 سال پہلے تک حکومت کی تبدیلی نہیں ہوتی. امریکہ کی کسی, پاکستان کے معاملے میں افغانستان, پاکستان, ایران, یہ 3 کا ٹرائنگل ہے. ایران اور افغانستان یہ وہ ہیں جن کے اندر امریکی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پاکستان استعمال ہوتا ہے. ایران اور افغانستان میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان میں کم از کم 2 سال پہلے حکومت تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی 1 سال ہے, اس بڑی کارروائی کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کوئی منطق نہیں کہہ رہی یہاں حکومت تبدیل ہونی چاہیے. امریکہ کی کوئی منطق یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں پہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے. پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ آیا یہ ڈیموکریٹک پاورز ہیں جو اپنی طاقت دکھا رہی ہیں؟ آیا چودھری افتخار ہیں؟ پاکستان میں عدلیہ پہلی دفعہ آزاد ہو گئی ہے, اپنی طاقت دکھا رہی ہے. دیکھیے دو پاسبلٹیز ہیں, تیسری پاسبلٹی نہیں, امریکہ ہے جو کسی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ خود مشرف ہے, ایک مشکل ہے امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ مشرف جان گئے ہیں کہ ان کا ٹائم بہت کم ہے. اگر میرے پاس یہ کیلکولیشنز ہیں تو پریزیڈنٹ مشرف کے پاس بہت اچھی طریقے سے ہیں کہ ان کا ٹائم کتنا باقی ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی پرویز مشرف کے پاس ایک سے ڈیڑھ سال ٹائم ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مشرف اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے ٹائم کو اور لمبی مدت کے لیے اپنے لیے لمبا کروا لیں, تمدید کروائیں. کتنے مدت کے لیے؟ کم از کم چار سال. جو ظاہر ہے وہ ری الیکشن چاہتے ہیں اپنا, وہ چار سال کے لیے کم از کم چاہیں گے کہ وہ ری الیکٹ ہوں, اور وہ چاہیں گے کہ ان کی وردی باقی رہے. وردی کے باقی رہنے کا ایشو ہے کیا؟ وردی کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے, ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں کرواتا. اس کو یوں احساس ہے کہ سویلین گورنمنٹس ناکارہ ہیں, کام کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو وہ یہاں کی سویلین گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتے. وہ کام کرواتے ہیں ڈائریکٹ فوج سے, جو یہاں کی واقعی طاقت ہے, اصلی طاقت ہے. اچھا, اگر سویلین ہوتے ہیں تو ہمیشہ پیچھے سے ایک مشکل رہتی ہے فوج کی طرف سے, کہ فوج براہ راست دخالت کرتی ہے. یعنی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, پاکستان میں نہ کوئی بڑا بنتا ہے نہ کوئی مشہور ہوتا ہے, مگر یہ کہ آئی ایس آئی اجازت دیتی ہے, چاہے وہ کوئی گلوکاری کیوں نہ ہو, بول جائیے. یا نہ کوئی بڑا بنتا ہے فائنینشلی پولیٹیکلی, نہ کوئی مشہور ہوتا ہے چاہے گلوکاری کیوں نہ ہو, مگر یہ کہ پیچھے سے وہ اجازت دیتے ہیں تب یہ کام ہوتا ہے. تو یہ تو آپ مطمئن رہیے کہ جب سویلین گورنمنٹ بھی ہوتی ہے تو پیچھے سے وہ کام کرتے رہتے ہیں, ان کو جب تبدیل کروانا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. اچھا, جب یہ خود حکومت پہ ہوتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے تبدیل نہیں ہونے کا, خود ہو گئے, اب کون تبدیل کرے گا؟ امریکہ اسی لیے ان کو لاتا ہے, جب اس کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے ان کو لے کے آتا ہے, اس کو پتہ ہے جھنجھٹ ختم. اگر کسی اور کو لائیں گے پیچھے سے یہ اسٹرنگ لائیں گے, پھر دو کو ڈیل کرنا پڑے گا, ایک وہ ایک یہ, تو یہ انہیں کو لے آتے ہیں. جس کا یہ حل ہم بھی دیتے ہیں حکومت کو, ہم بھی فوج کو یہی حل دیتے ہیں کہ بھائی ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے, ہمارے پاس ایک فوج ہے جس کا ایک ملک ہے. تو بلا وجہ میں ہمیں کبھی واپڈا میں نوکری دیتے ہیں, کبھی کے ای ایس سی میں دیتے ہیں, کبھی کسی بینک, ہم سب کو آرمی میں جاب دے دینی چاہیے تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے. بھائی جو آرمی میں جاتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے, مٹیریل مادی اعتبار سے پراسپرٹی حاصل کرتا ہے. تو بھائی اس پورے ملک کو آرمی میں ریکروٹ کر لینا چاہیے, اب اس میں اتنی زیادہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ بھی یہی کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے جب کوئی سیاسی کام کرا تو وہ کہتا ہے بھائی آپ ہی آ جائیے, وہ خود ہی آ جاتے ہیں, پھر پیچھے سے مشکل حل ہو جاتی ہے. اچھا, پیچھے سے مشکل کرتا کون ہے؟ سب ایک تو وہی ادارہ آئی ایس آئی, اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے کور کمانڈرز کے ذریعے سے, کہ جو بھی بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے کور کمانڈرز ہوتے ہیں, ہر شہر کے اوپر آرمی کا ایک کور کمانڈر ہوتا ہے, وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کا. ایک بات طے شدہ ہے, یہ ہماری آرمی کا ایک ڈسپلن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے باس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرے گا, یہ آرمی کا ڈسپلن ہے. پوری آرمی میں 60 سال میں ایک کیس آیا ہے, جنرل ظہیر الاسلام میرے خیال میں نام تھا, کچھ کر وہ بھی نہیں پایا تھا, صرف منصوبہ بنایا تھا, بس ایک کیس کر وہ بھی نہیں پایا تھا, اور وہ بھی سویلین گورنمنٹ کا دور تھا, شاید کہیں چل گئی ہو بات. باس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرتا, باس کے خلاف کوئی نہیں ہلتا, یہ بات تقریباً طے شدہ ہے. مشرف صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک میں باس ہوں امریکہ مجھے نہیں بدلے گا, کیونکہ باس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرے گا, کوئی کبار کور کمانڈر اپنے باس کے خلاف نہیں ہلے گا. نیچے چاہے آئی ایس آئی وائی ایس آئی, وہ بھی اپنے باس کے خلاف نہیں ہلتے. صحیح ہے, صرف ایک راستہ ہے حکومت ملٹری گورنمنٹ چینج کرنے کا, وہ یہ کہ اس کی وردی اتار دیں. اگر اس کی وردی اتر جائے, یہ ملٹری سے نکل کر سویلین میں آ جائے گا, جب یہ سویلین میں آئے گا کور کمانڈرز کے اجلاس کی صدارت کوئی اور کرے گا، اب ممکن ہوگا کہ اس کو تبدیل کیا جائے. صحیح ہے، مشرف صاحب یہ سیناریو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن میں کور کمانڈر کے اجلاس سے باہر نکلا اور کوئی اور میری جگہ پہ آیا، اس کا مطلب ہے پوٹینشلی میری حکومت تبدیل ہونے والی ہے. وہ یہ رسک نہیں لینا چاہ رہے، اسپیشلی یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس ٹائم ایک سال ہے. ایک سال تو وہ لولے لنگڑے گزار ہی لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. اصل مسئلہ اس تین سال کا ہے جو اس ایک سال کے بعد آئے گا. مشرف کے لیے مشکل یہ والا سال نہیں ہے جو اب آ رہا ہے، یعنی ستمبر 2008 تک مشرف کو شاید مشکل پیش نہیں آئے گی. یعنی مشکل اس سینس میں کہ کوئی ان کو اتارے، یہ نہیں ہوگا. حتیٰ اگر وردی بھی اتار دینا شاید نہیں آئے گی مشکل 2008 ستمبر تک. اصل معاملہ یہ کہ اگر ابھی وردی اتاری تو 2008 کے بعد ان کا اترنا قطعی ہے، پھر یہ اتریں گے اتریں گے، یہ ان کو معلوم ہے. اور یہ اپنے تین سال سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس راستہ یہ کہ وردی باقی رہے. وردی باقی رہے گی، اس تین سال میں بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. امریکہ کو اس بات کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ اب حد سے زیادہ ہے. یعنی انہوں نے کتنے سال برداشت کر لیا ہے، اب مثال کے طور پر 8 سال تو ہو گئے. پچھلی دفعہ امریکہ نے ایک بدبخت کو بہت برداشت کیا تھا اپنے ہی پالے ہوئے کو، تو 11 سال تھے. اگر ان کے 4 سال لگا لوں تو یہ 12 سال ہوں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہے گا، امریکہ یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، یہ مشرف بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا. یہ وہ جگہ ہے جو اصلی ٹکراؤ، نو ڈیموکریسی، نیو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، نتھنگ ایٹ آل، اصلی ٹکراؤ یہاں پر. اب اس ٹکراؤ کا حل کیا ہے؟ امریکہ کے سامنے ایک حل ہے، وہ حل مشرف خود انٹرنل پولیٹکس میں استعمال کرتے ہیں. مشرف صاحب کی ایک انٹرنل پولیٹکس میں ایک اسٹریٹجی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس. ایک آدمی کھڑا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک اور کھڑا کرتے ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے ان دونوں کو بیلنس کرتے ہیں. ہر ایک آدمی دوسرے کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے. یہ ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں، بہت ہوشیاری سے کرتے ہیں، اور اب تک کامیابی سے کیا ہے، کافی کامیابی سے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جماعت کے مقابلے میں کچھ اور ہوگا، ایم ایم اے کے مقابلے میں کچھ اور ہوگا، ہر ایک کے مقابلے میں کچھ اور چل رہا ہوگا. ایک ایسے بیوروکریٹ کی طرح جو جس آفس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس میں اپنے نیچے بیٹھنے والے ہر آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی بٹھاتا ہے، تاکہ کوئی نیچے بیٹھنے والا اس کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے. خبریں بھی ملتی ہیں، دبا بھی رہتا ہے، ڈرا بھی رہتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ جو مشرف صاحب یہاں پہ کرتے ہیں، یہی کام امریکہ ان کے ساتھ کر رہا ہے. امریکہ کو پلیئر چاہیے، وہ پلیئر کون سا ہے؟ چودھری افتخار. انہوں نے چودھری افتخار کے ذریعے ان کو دبایا کہ دیکھو بہت سر اٹھا رہے. میں نے آپ کو یاد ہے پوری داستان سنائی تھی بچے کی، مہمان کے سامنے کیا کرتا. انہوں نے چودھری افتخار کو اٹھایا کہ تم اس کو دباؤ. چودھری افتخار نے ہی ڈڈ ویری ویل، ماشاء اللہ کیا کام کیا. جو کردار دیا گیا تھا بہت اچھی طرح سے نبھایا انہوں نے. جوڈیشری بھی آزاد ہو گئی، وکلا بھی خوش ہو گئے، عوام بھی خوش، مشرف صاحب بھی تھوڑا سا دبے. اچھا، مشرف صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اب تو دبنا پڑ ہی گیا، کوئی بات نہیں. ابھی مشرف صاحب کے سامنے ایک اور ہیڈ ایک ہے، وہ یہ کہ یہ وردی رکھیں گے، ان کا کیس افتخار کے پاس جائے گا. ایک آپشن یہ ہے کہ انٹرنل ڈیل اسی بات پر ہے کہ جتنا تم نے اچھلنا ہے، پھدکنا ہے، پھدک لو، لیکن جب میرا کیس تمہارے پاس جائے گا تب میرے حق میں فیصلہ کرنا. ایک آپشن یہ ہے ابھی اس بات، یہ پاسبلٹی کے طور پر یہ ہے، گرچہ دیکھنے میں بہت مائنر لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ڈیل یہ ہے کہ تم آ جاؤ سامنے، جتنا طاقت سے آتے ہو آؤ، اتنا آؤ کہ پبلک کے اعتماد کو لے لو، اور اتنا پبلک کے اعتماد کو لو کہ کوئی سوچ بھی نہیں پائے کہ تم میرا ساتھ دو گے، اور جب میرا کیس تمہارے پاس جائے تب میرا ساتھ دینا. اوکے، ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نہیں، ان کا اچھلنا کودنا حق ہے، یہ واقعا اپنا کام کر رہے ہیں امریکہ کے اشارے پر کہ مشرف کو دبانا ہے، اور ان کا مشرف کا اندر کا کوئی ڈیل نہیں ہے. اگر ایسا ہے، پہلا کیس ہے، تو پھر تو معاملہ صاف ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے نومبر کے اندر، جب ان کے کیس جائے گا اس کے پاس تو وہ یہ کام کرے گا. دوسرا آپشن یہ کہ نہیں، تسل واقعی ہے، امریکہ نے چودھری افتخار کو اجازت دی کہ وہ کریں اپنا کام، انہوں نے اپنا کام کر ڈالا، مشرف صاحب دب گئے. جیسے مشرف صاحب دبے، ان کو احساس ہو گیا اب دوسرا پلیئر بیچ میں لانا پڑے گا، جس پر امریکہ بھی کچھ خوش ہو جائے اور معاملہ بھی نبٹ جائے. اور وہ تھیں محترمہ بے نظیر. ٹھیک ہے. اب مشرف نے اس نے مشرف نے دیکھا ایک کھلاڑی سامنے آیا چودھری افتخار, انہوں نے کہا میں ایک اور کھلاڑی اتاروں, وہ ہیں بے نظیر. امریکہ نے دیکھا پلہ بھاری چل رہا ہے نواز شریف, وہ بھی آئے. صحیح. اب یہاں دو کھلاڑی ہیں امریکہ اور مشرف, اور تین اچھل کود کرنے والے چودھری افتخار, بے نظیر اور نواز شریف, اور دو گھسے پٹے رونے والے چودھری شجاعت اور ایمکن جو اس پورے ڈرامے میں سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا ہوگا کیا. چودھری شجاعت پریشان ہے آج کل بےچارا کہ بھائی اگر وہ آ گیا واپس, اچھا وہ آئے گا تو ساڈا شیر آوے آوے ہو کے ہوگا, پھر وہ بہت طاقت سے آئے گا, پھر وہ اب وہ طاقت سے تو آنا ہی آنا ہے اسے, اور چودھری صاحب پھر کیا کریں گے. چودھری صاحب ناک دم ہوا ہوا اس وقت. پیچھے ایک اور بےچارا پٹا ہوا پلیئر ہے جو اپنا سر بھی اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا, 6-7 سال پہلے پٹا تھا وہ, حامد ناصر چٹھا. اب اس کو بےچارے کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے, ایک زمانے میں اس نے بہت کھیل کھیلا تھا بےچارے نے, لیکن وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آیا وہ چلا گیا, یوں ہوا وہ. تو اب صاحب یہ ہو رہا ہے یہاں پر, یہ دو کھلاڑی, یہ تین پپیٹ اور دو منہ بسورتے بچے, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سال تک مشرف صاحب کہیں نہیں جاتے, اصل گیم شروع ہوگا ایک سال کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا یہ ساری باتیں کر لی نا, میں نے آپ کو بتایا یہ سب تبدیل ہو سکتا ہے. اگر کس وقت اگر پیچھے امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ستمبر تک ایران سے جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ داستان 3-4 سال آگے چلی گئی, تو پھر مشرف چند مہینے کے اندر گر سکتے ہیں, پھر مشرف چند مہینے میں گر سکتے ہیں, ایک آپشن. بعض لوگ دو سمجھے یہ کہتے ہیں آپ اتنے ڈھیر سارے آپشن دے دیتے ہیں تو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی یہاں پہ جادوگر نہیں ہوں کہ میں بتاؤں مستقبل میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو میں اپنا سمجھ پاتا ہوں, وہ یہ کہ اس بات کا آپشن, اس آپشن کی پاسبلٹی سب سے زیادہ ہے, اس آپشن کی پاسبلٹی اس سے کم ہے, اس آپشن کی پاسبلٹی سب سے کم ہے. جس آپشن کی پاسبلٹی سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ ایک سال تک مشرف صاحب کہیں نہیں جائیں گے, ستمبر 2008 سے پہلے یہ کہیں نہیں جا رہے, جاتے جاتے بھی 1.5 سال لگائی دیجیے, 1-1.5 سال کی بات کریں, 1-1.5 سال تک کہیں نہیں جاتے, بے ظاہر آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن, امریکہ یہ طے کر لے کہ ہم نے ایران پر اس ایک سال میں جنگ نہیں کرنی, اگر جنگ نہیں کرنی پھر ان کا کردار اتنا بڑا نہیں ہے, صحیح ہے, پھر ان کو صاف کیا جا سکتا ہے, پھر یہ جا سکتے ہیں. تیسرا آپشن جو بہت کم پاسبلٹی رکھتا ہے وہ یہ کہ جنگ تو ایک سال نہیں ہونی ہے, لیکن مشرف اتنے ناکارا ہیں کہ امریکہ یہ کہے کہ ایک سال کے اندر بھی جنگ ہونے کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اس کی جگہ دوسرا آدمی چاہیے. یعنی امریکہ اتنی ڈیسپریٹ کنڈیشن میں آ جائے وہ کہے یہ بالکل ناکارا ہو گیا ہے, اس کو اٹھاؤ پھینکو, ایک سال کے اندر جنگ لڑنی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے, یہ پاسبلٹی بہت کم ہے. ابھی مشرف اتنا ناکارے نہیں ہوں, ابھی کرامت ہے ان کے لیے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک سال تک بات کہیں نہیں جا رہی, ایک سال تک ہی ہیں یہاں, باقی لوگوں میں سے کون آئے گا, بے نظیر یا نواز شریف, یہ بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس کا معاملہ ہے, یہ داستان چلے گی. اچھا اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے, اس کی میں آپ فرض کر لوں, یہ صرف میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے, ہماری اور آپ کی اسٹریٹجی کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. جو بھی آئے, چاہے نواز شریف آئیں, چاہے بے نظیر آئیں, چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی آئے, مین پوائنٹ مشرف کے ہاتھ میں ہے جب تک وردی ان کے پاس ہے, یہاں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. ابھی نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں, اچھا ابھی جانے کا دعویٰ کون کر رہا ہے کہ مشرف چلے جائیں گے, بھیجنے کا دعویٰ کون کر رہا ہے. اچھا ایک پارٹی اور میں ذکر کرنا بھول گیا, یہاں پہ دو پلیئر اصلی, تین اچھل کود کرنے والے, ایک پوٹینشلی وارم اپ کر رہا ہے اچھلنے کودنے کے لیے, وہ ہے فضل الرحمان. وہ ذرا اپنے آپ کو گرم کر رہا ہے کہ شاید اگر مجھے کودنا پڑے تو میں کود پڑوں گا. مشرف ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور تمام یہ لوگ خطرے میں آئے ہوئے ہیں, ایم اے والے کہ یار یہ آدمی کچھ نہ کچھ کر ڈالے گا. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, ایک اور خطرہ پیچھے چل رہا ہے. بس یہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر آج کل ملک میں نا, میڈیا اس سے بہت خوش رہتا ہے, میڈیا کے پاس خبریں ہوتی ہیں, ٹی وی پہ دینے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, رپورٹس ہوتی ہیں اہم ترین اور تازہ ترین اور یہ اور وہ, پتہ نہیں کیا کچھ وہ دیتے رہتے ہیں, اس سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ. اس دوران میں ایک خطرہ اور پیچھے لگا ہوا ہے, یہ تو ہم نے ابھی یہ کہا کہ دو پلیئر اصلی ہیں, ایک مشرف ایک امریکہ, اور پاکستان کا سب سے اصلی پلیئر مشرف ہے. ایک احتمال ہے, خطرناک احتمال, وہ یہ کہ یہاں امریکہ کے سامنے پاکستان میں دو پلیئر ہیں, اور وہ دو پلیئر کون ہیں؟ آئی ایس آئی کے دو علیحدہ دھڑے. ایک خطرناک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہاں پر ایک آئی ایس آئی نہیں ہے, دو آئی ایس آئی, ایک وہ آئی ایس آئی جس نے افغان کام کیا ہے, اور ایک وہ آئی ایس آئی جو ماڈرنائزڈ ہے مشرف کی لائی. اگر ایسا ہے تو پھر ملک واقعا خطرے سے گزر رہا ہے, کیونکہ اگر اس بڑے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ دو طاقتیں کام کر گئی ہیں پھر جھگڑا لمبا ہے, پھر اس کا مطلب ہے یہاں کیوس ہونے والا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں بہت افراتفری مچنے والی ہے. یہ پاسبلٹی اب تک 60 سال میں نہیں آئی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہر غلط کام بھی یا صحیح کام بھی کبھی تو ہوتا ہے, این ممکن ہے کہ اس دفعہ ہو رہا ہو کہ یہاں پر واقعا دو گروپس کام کر رہے ہوں, یعنی دو آئی ایس آئی کام کر رہے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے بہرحال, لیکن ابھی بہرحال اس کا چانس کم ہے, ابھی اس کا چانس کم ہے. اگر یہ ہوا تو میں نے عرض کیا پھر یہاں کیوس ہے, پھر ہمارے ملک میں افراتفری بہت زیادہ ہے, اور ایران پہ اگر جنگ 4 سال کے بعد آگے آنی ہے تو پھر 4 سال تک ہمیں ان دو سے نبٹنا پڑے گا, یہ ملک کا ستیاناس مار دیں گے, جیسا کہ پچھلے ضیاءالحق سے لے کر ان کے آنے تک 10 سال میں یہی ہوا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو پا رہی تھی, اور اس نے بہت مصیبتیں کی پاکستان کے اندر. یہ ہمارے پاکستان کی صورتحال اور وہ بین الاقوامی صورتحال. درود بھیجے محمد و آل محمد. امریکہ سخت وقت سے گزر رہا ہے اس وقت, امریکہ واقعا سخت وقت میں ہے اس وقت, وہ دو تین جگہ سے ہے. ایک تو سیاسی معاملہ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امریکہ یہ بات جان رہا ہے کہ حزب اللہ مضبوط ہو رہی ہے, امریکہ یہ بات جان رہا ہے کہ ایران مضبوط ہو رہی ہے, اور وہ دونوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. یہ امریکہ کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. امریکہ کا دوسرا ٹف ٹائم ہے اس کی اپنی اکانومی کی طرف سے, اس کے اپنے اقتصادیات کی طرف سے. امریکہ اقتصادی اعتبار سے اس وقت کافی سخت حالت میں ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ جنگ کریں گے تو ان کی موت جلدی آئے گی. امریکہ کو صرف ایسی ایک جنگ میں اندر جانے کی اس وقت پاسبلٹی ہے جس کو یہ فوراً جیت سکیں. امریکہ کی اقتصادی صورتحال قطعاً ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی جنگ میں گھسیں جس کو جیتنے میں ان کو ٹائم لگے گا. اقتصادی طور پر یہ بہت بری پوزیشن میں, ابھی 2 ہفتے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, کس طریقے سے ان کی اسٹاک نے گرنا شروع کیا, اور ان کا ایک انتہائی سازشی ادارہ ہے امریکہ کا فیڈرل ریزروز نام کر کے. حکومت کی جیسے ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک ہے, جیسے ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک ہے ان کے یہاں فیڈرل ریزرو ہوتا ہے. اس ادارے کے اوپر کبھی بات کریں گے تفصیل سے کہ استعمار یا صہیونیت یا سرمایہ داری نے امریکہ پر کنٹرول کیسے کیا ہوا ہے. ظاہر ہے امریکہ ایک ملک ہے, اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کے اوپر کنٹرول جو کیا ہوا ہے وہ انہوں نے بہت مہارت سے کیا ہوگا تاکہ امریکی سمجھ نہ پائیں. اس مہارت کا ایک انسٹرومنٹ یہ فیڈرل ریزرو ہے جو اقتصادی میدان میں ان صہیونی اور سرمایہ داروں کو کنٹرول دیے ہوئے. فیڈرل ریزرو نے بہت زور مارا ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے جو 2 ہفتے پہلے ان کے اوپر طاری ہو گیا تھا, اور امریکی حکومت نے بھی بہت توانائی دکھائی ہے. یہ کہ یہ دونوں ادارے اتنی طاقت کے ساتھ میدان میں کودے, اس کا مطلب ہے یہ کرائسس بہت بڑا کرائسس تھا, ورنہ ان دونوں کو اتنا کھل کے میدان میں کودنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, ان کو دور دور سے اپنے انسٹرومنٹس استعمال کرنے چاہیے تھے. دوسری طرف سے مشکل امریکہ میں آنے والے مسلسل طوفان ہیں جو ان کی اکانومی کے لیے بہرحال ایک تھریٹ ہیں. آئل کی پرائسز کے چڑھنے میں بہت بڑا کردار ان طوفانوں کا ہے. ان طوفانوں کے نتیجے میں آئل کی پرائسز کم نہیں ہونی چاہ رہی, کم نہیں ہونے کی طرف جا رہی ہیں, جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہونے کی طرف جائے تو اس کے لیے آئل کی پرائسز کا نیچے آنا بہت ضروری ہے, اور آئل پرائسز بالکل نیچے نہیں آ رہی, اور ان میں نے عرض کیا بہت بڑی دخالت ایک تیل کی دخالت ہے, طوفانوں کی دخالت. تیسرا ایک بہت بڑا ایشو امریکہ کے سامنے ہے چائنا کا مسئلہ ہے, کہ جس حساب سے چائنا کی اکانومی پھیل رہی ہے امریکہ کے لیے ریئل تھریٹ ہے. ان تمام کا جواب امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کر کے تیل کی طاقت کو مکمل کنٹرول میں لینا ہے, ورنہ امریکہ ان تمام چیزوں سے نکل نہیں سکتا. یعنی اقتصادی طور پر ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر تیل کی عظیم و شان طاقت کے اوپر کنٹرول حاصل کریں, تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی تمام پریشانیوں کو حل کریں. لیکن مشکل سے بیک رہ گئی ہے کہ تیل پر کنٹرول کے لیے انہیں ایران کو لینا پڑے گا, اور فی الحال ایران آنے والے ان کی بس میں نظر نہیں آتا. یہ امریکہ کی صورتحال ہے. اب بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہاں پر بہت سارے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے رہے ہیں. میں کافی حد تک بھی نہیں, جو ہمارا ٹائم ہے ہم اس کو ایکسیڈ کر چکے ہیں, اس زیادہ میں نہیں آگے جانا چاہ رہا, لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے. مثال کے طور پر خود جارج بش کی اپنی صورتحال کیا ہے, مقبولیت کے اعتبار سے, ایکسیپٹنس کے اعتبار سے بدترین جگہ پر. امریکہ کی تاریخ میں کم کوئی صدر اتنی بری جگہ پر آتا ہے جتنا جارج بش آیا ہوا ہے اس وقت. لہذا تقریباً اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت چانس نہیں لگ رہا, یہ وقت امریکہ کا وقت نہیں ہے, ان کے جیتنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ان کے ہارنے کا ٹائم. اگر یہ اس وقت جنگ کی طرف جائیں گے ان کے لیے تباہ کن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بس بہرحال یہ وہ ساری چیزیں جو یہاں پر چلتی رہیں گی. میں نے عرض کیا کہ اگلا ایک سال انتہائی کریٹیکل ہوگا, جس کے اندر ہمیں یہ تمام حوادث اپنے ایک منطقی انجام تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم یہیں پہ کوئی اختتام پذیر کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ آپ براہ مہربانی مرقوم فرمائیے تاکہ ہم ان کے جواب دے سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. سوال ہے, لال مسجد سی جے نواز شریف بے نظیر کی آمد, اتنے سارے واقعات کچھ مدت میں, یہ پاکستان کی انوکھی حیثیت کیوں حاصل ہے دیگر ممالک کے بارے میں؟ میں نے عرض کیا تھا, ابھی بھی عرض کیا ہے اس کو, کہ پاکستان کی انوکھی حیثیت صرف اس کی جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن کی وجہ سے ہے. جغرافیہ کی وجہ سے پاکستان کو ایک اسٹریٹجیکل ویلیو ملی ہوئی ہے. پاکستان کا جغرافیہ یہ ہے کہ یہ ایران کو ٹچ کر رہا ہے, یہ افغانستان کو ٹچ کر رہا ہے, افغانستان کے ذریعے سے اس میں وسطی ایشیا تک پہنچا جا سکتا ہے, اور اگر وسطی ایشیا کو تیل کہیں پہنچانا ہے تو سب سے چھوٹا روٹ پاکستان کا روٹ ہے, افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کا روٹ. تو پاکستان کو ایک اپنی جغرافیہ کی وجہ سے اتنی اسٹریٹجیکل پوزیشن مل رہی ہے. باقی القاعدہ وغیرہ میں نے اس کے یہ بہانے بازی ہے. امریکہ کی بہت ساری مصلحتیں اس میں ہیں کہ وہ القاعدہ کو زندہ رکھے, اس کو بالکل ختم نہ ہونے دے. ہاں, انہوں نے عراق کی طرف سوال کیا ہے. ہم عراق کا تذکرہ نہیں کر پائے اپنے اس انالیسس کے اندر, انشاءاللہ بعد میں جب موقع ملے گا تو اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا پچھلے پروگراموں میں اصرار تھا کہ کم از کم ایک گروپ عراق میں ایسا ہو جو مزاحمت کا کام انجام دے, تہر یعنی شیعہ کی طرف سے کم از کم ایک گروپ. ہم نے کہا تھا کہ ایسا کم سے کم رہنا چاہیے جو مزاحمت ہی کردار کو انجام دے, تاکہ کہیں دنیا کے اندر یہ امپریشن نہ پڑے, غلط امپریشن, کہ شیعہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ غلط امپریشن نہیں پڑنا چاہیے. جو کہ مہدی ملیشیا کر رہی تھی, لیکن اب انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز 6 مہینوں کے لیے ترک کر دی ہیں, اب وہاں مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ مقتدی صدر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. جو بات مجھے احساس ہو رہی ہے, ابھی ہم بہت زیادہ نزدیک نہیں ہیں ان صورتحال سے, ہم بہت زیادہ اندر کی خبریں نہیں لگا پائیں گے, نہیں حاصل کر پائیں گے کہ وہاں پر اصل میں کیا ہو رہا ہے. جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس سے مقتدی صدر نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ ان کی ملیشیا کے اندر جاسوس کافی آ چکے ہیں, اور اب وہ ٹائم ہے کہ ان کو اپنی ملیشیا کو پیوریفائی کرنا پڑے گا. اچھا, اس میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ غلط لوگ مہدی ملیشیا میں پہلے سے تھے, چونکہ مہدی ملیشیا ایک بہت جنرلائزڈ آرمی تھی, کوئی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, بہت زیادہ آرگنائزڈ فوج کا نام نہیں تھا. معمولاً مزاحمتی تحریکیں بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہوتی, معمولاً مزاحمتی تحریکیں بڑی کھلی ہوتی ہیں, ان کے اندر کافی لوگ آ سکتے ہیں اور آنا جانا لگا رہتا ہے, تو بہت زیادہ آرگنائز پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یوں سوچیں کہ مہدی ملیشیا کے اندر کچھ لوگ ایسے یقیناً رہے ہوں گے کہ جو اتنے زیادہ آرگنائز نہیں ہوں گے لیڈرشپ کے اندر, لیکن اب تک انہوں نے بہرحال جو کچھ بھی کیا رول پلے کیا, اور مہدی ملیشیا نے بھی رول پلے کیا. لیکن کربلا کے واقعے میں ان لوگوں نے ایسی کوئی کارروائی کی جس سے مقتدی صدر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب میرے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ میں ان کی کارروائی کو جاری رکھوں. انہوں نے اپنی کارروائی کو سیز کیا اور اپنی مہدی ملیشیا کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی, تاکہ اس کے بعد زیادہ کنٹرولڈ اور زیادہ طاقت کے ساتھ میدان کے اندر آ سکیں. اس بات کی کوئی پاسبلٹی فی الحال نہیں لگ رہی کہ مقتدی صدر کا رول ختم ہو گیا, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہے. بس ایک ریزن کیا، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو غلط لوگ تھے وہ پہلے بھی تھے لیکن اتنا کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، کربلا واقعے کے اندر کھل کے سامنے آ گئے، انہوں نے وہاں کارروائی کی جہاں مقتدی صدر یقیناً نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غلط کارروائی ہو، وہ بھی اس دن جس دن یقیناً مقتدی صدر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کارروائی ہو، مقتدی صدر کا تحمل ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ایک پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ وہ مزاحمتی گروپ تھا جو اپنے کام کو انجام دے رہا تھا اور یقیناً امریکہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، اس نے مسلسل کوشش کی کہ وہ مقتدی صدر کو ڈرا دھمکا کر اپنے کام سے پیچھے لائے، وہ یہ کام نہیں کر سکے. انہوں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا، کہ اپنے جاسوسوں کو مقتدی کی فوج کے اندر بھیج کر ان سے کربلا کا واقعہ کروایا تاکہ مقتدی نفسیاتی طور پر اس مشکل میں پھنس جائیں کہ میرے آدمیوں نے کربلا کے اندر 15 شعبان میں کیوں غلطی کی، اور یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنے نفسیاتی دباؤ میں پھنسیں گے اپنی کارروائیوں کو بند کر. یہ دو پاسبلٹیز. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ انہی کے آدمی تھے، شروع سے غلط تھے، ان کے ساتھ تھے، مقتدی اب تک تحمل کر رہے تھے، اب تحمل ختم ہو گیا، اب صاف کرنے کا ارادہ کر لیا. دوسری پاسبلٹی یہ کہ نہیں، یہ مقتدی صدر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے، ان کے درمیان افراد بھیج کر ان کے ذریعے سے کارروائی کروا کے تاکہ مقتدی صدر اپنی ہی عوام کے سامنے اس طرح سے نظر آئیں کہ یہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہ مجبور ہو جائیں کہ اپنی فوج کو پیچھے لے کر جائیں. یہ دو پاسبلٹیز ہیں. بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ یہ اینڈ ہوگا مقتدی صدر کا، بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ فورسفلی ریٹرن ہوگا. ہاں 6 مہینے تک کیا ہوگا بھائی، دے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی اپنی فوج کو پیوریفائی کرنا چاہے تو کیا فوج کے اندر قابل اعتماد بالکل نہیں ہوں گے؟ یہ بھی نہیں ہوتا. اگر 10,000 کی فوج میں پیوریفیکیشن بھی چاہیے ہو تو 1,000 آدمی باہر نکل سکتے ہیں، 2,000 آدمی باہر نکل سکتے ہیں، کم از کم 4,000-5,000 آدمی پھر بھی قابل اعتماد ہونے چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک نفسیاتی جنگ مقتدی صدر بھی لڑنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فی الحال جو ان کے اوپر پریشر ماؤنٹ ہوا ہے اس پریشر کو 6 مہینے تک کے لیے یہ کہہ کر ریلیز کریں کہ میں اپنی ایکٹیویٹیز کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں. ایک تیسری پاسبلٹی بھی ہے جو مائنر ہے، اس کو بہت زیادہ پاسبلٹیز ہو جائیں گی پھر وہ کوئی کہے گا کہ زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم بش کے حالیہ عراق کے دورے کے دوران، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ عراق سے اپنی فوج کی تعداد کو کم کریں گے، اور برطانیہ کے لوگوں نے بصرہ سے اپنی فوج لے جانا شروع کر دی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس وتھ ڈرا؟ آر دے ٹرائنگ ٹو اینڈ اور ایٹ لیسٹ لو ڈاؤن دی وار؟ میرا نظر نہیں آ رہا، نہ جنگ ختم ہو رہی ہے اور نہ وہ لوگ اپنے آپ کو نیچے لا رہے ہیں. سلو ڈاؤن کے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کا ایک سبب امریکہ کے انتخابات ہیں، اس کا ایک سبب بش کی انتہائی گرتی ہوئی پاپولیرٹی ہے جس میں کچھ بچا نہیں ہے. تو بش کے بعد بہت ساری ایسی مصیبتیں ہیں جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اعلان کرے، لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فوج کم کیوں ہو. کیا امریکی فوجیوں کی مرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ وہ بھی کم نہیں ہوئی ہے. کیا عراق کے اوپر کنٹرول اچھا ہو گیا ہے؟ بظاہر کنٹرول بھی اچھا نہیں ہوا ہے. تو بظاہر کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ اپنی فوج کیوں باہر نکالے گا، جبکہ میں نے عرض کیا کہ اگلا سال ایک سال بہت کریٹیکل ہے. اگر ایک سال ایران کے جنگ کے لیے کریٹیکل ہے تو عراق کے لیے بہت کریٹیکل ہوگا. عراق کے اندر بدقسمتی سے معاملہ کم نہیں ہوگا، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تبلیغات کی حرف ہیں، ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں انہوں نے لکھا ہے ایم آئی کا کردار کیا ہے. میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ ایم آئی سے بھی پیچھے جو بڑی طاقت ہے آئی ایس آئی، اس کا کردار کیا ہے. حالیہ دنوں میں ایک خبر آئی کہ افغانستان سے کچھ خودکش حملہ آور کراچی آئے تھے. اب آئے ہیں، آتے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہ پرماننٹ ایشو ہے بھائی، یہ 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے. وہ افغانستان سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں خود اتنے بن رہے ہیں، اتنے مدرسے موجود ہیں یہاں پر، وہ کوئی کم ہے کہ وہاں سے لانے کی کوشش کریں گے. یہ میڈیا کی ایک خبر ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں خود کفیل ہیں، ہمیں کہیں اور سے درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب پاکستان کا پرماننٹ فیچر ہے جو ضیاء الحق صاحب کی انتہائی وسیع فصل پھیلائی ہوئی ہے جس کو ہمیں کاٹتے کاٹتے مدت لگے گی. اس پوری صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیا امریکہ کے خلاف ہر وقت احتجاج کرتے ہیں یا خاموش ہیں؟ اس کے اوپر کافی تفصیلی بات ہوئی ہے. مجھے اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ رہبر معظم نے کہا تھا کہ امریکہ کے مفادات کو خطرے میں ڈالا جائے. اس کے اوپر ہم پوری اسٹریٹجی بنا کر بتا چکے ہیں کہ ہمارے خیال میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اب اس کے اوپر بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ اتنا بدنام ہو کہ یہاں سے اپنے مفادات پورے نہ کر سکے. آپ جس احتجاج کو انہوں نے احتجاج کو بہت پازیٹیو یا نگیٹو کلر نہیں دیا, ہمارے خیال میں جس احتجاج کو لوگ کم سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہمارے خیال میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہمارے خیال میں احتجاج ہوتے رہنا بہت بہت پازیٹیو کام ہے. امریکہ کے تحقیقاتی ادارے پوری دنیا میں ہونے والے امریکہ کے پرچم جلنے کے واقعات کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک ایک ملک کے اندر جہاں کہیں پرچم جلتا ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں کہ اس سال پوری دنیا میں ہمارے کتنے پرچم مظاہروں کے دوران جلائے گئے. مظاہروں کی قیمت ہے. ابھی آپ نے خبر کیا سنی کہ جارج بش سڈنی گیا تو وہاں پر 20,000 لوگوں نے اس کے خلاف اور 30 افراد نے اس کی حمایت میں مظاہرہ کیا. دیکھیے مظاہرے کی اگر کوئی قیمت نہ ہوتی تو وہ 30 افراد بھی کیوں کر رہے ہوتے؟ اس کا مطلب ہے جارج بش سمجھ رہا ہے کہ 30 افراد بھی میری حمایت میں آ جائیں یہ بھی میرے لیے اچھا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کی مخالفت میں جائے تو یہ بے اثر ہے. کون کہہ رہا ہے بے اثر؟ اگر بے اثر ہوتا تو وہ اپنے 30 افراد کیوں لا رہا ہے؟ حتیٰ 30 افراد بہت اثر ہے ان چیزوں کا. انہوں نے فرمایا یہ جو سارا کیوس ہے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس میں ایک عام شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مکمل کنفیوز ہیں. کیا ہمیں ڈو وی ہیو ٹو اونلی امفیسس آن احکام اور ڈو وی ہیو اینی پولیٹیکل رسپانسبلٹی ایز ویل؟ ہمارے خیال میں یہ رویہ بھی وہی ہے جو احتجاج کو بس احتجاج کہتا ہے. دیکھیے ٹون غلط ہے. مثلا ہم لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں, ایک کہہ رہا ہے بس احتجاج اور ایک کہہ رہا ہے بس احکام. دونوں غلط ہیں. احکام یعنی دین. دین کی تین شاخیں ہم 10 دفعہ عرض کر چکے ہیں, عقائد, اخلاقیات اور احکام. احکام دین کا حصہ ہے. دین اپنے پوری جامعیت کے ساتھ, دین نہیں ہو تو ہم احتجاج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل امیر المومنین کی طرح جو جنگ صفین کے دوران نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں پھر جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں, امریکہ کے خلاف بولتے ہیں, مشرف کے خلاف بولتے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, یہ سب کس کے لیے؟ دین کے لیے ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں. اگر دین ہی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر اس تمام لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ تو بے دین ہو جاؤ, بے دین ہو جاؤ, گلوکاری کرو جاؤ, ختم ہو گیا معاملہ, وہاں پہ کھیلو. بے دین کو کون سا خطرہ ہے؟ عراق کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے, دین بچانے کے لیے چلی جا رہی ہے. اگر ہمارے جوانوں کے پاس دین ہی نہیں رہا تو ہم جنگ کون سی کھیل رہے ہیں؟ کیوں جوان قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہم جغرافیہ کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم تیل کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم دین کے لیے لڑ رہے ہیں. دین چاہیے جوانوں کے اندر. جوانوں کے اندر عقائد چاہیے, جوانوں میں اخلاق چاہیے, جوانوں میں احکام چاہیے. جوانوں کے اندر دین ہو پھر اس دین کے دفاع کے لیے میدان کے اندر آنا بھی ضروری ہے, نہ کہ دین رکھ کر پھر مسجدوں اور خانقاہوں کے اندر چلے. دین لے میدان کے اندر آ, ظلم کا مقابلہ کر, امام کی نصرت کے لیے تیاری کر. یہ جامعیت ہے دین کی. حقیقت یہ کہ جو میں نے کہا دین ہونا چاہیے پھر میدان میں آئے, یہ جملہ بھی غلط ہے. یہ میدان میں آنا خود دین ہے. اگر یہ خود دین نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم بت نہ توڑتے, حضرت موسیٰ فرعون سے نہ لڑتے. یہ کہ ہم آج کے فرعون سے لڑیں یہ بھی یہ دین ہے, جس طرح اللہ کے دوسرے احکام ہیں یہ دین ہے. بس میں نے آپ سے یہ کہا عقائد, اخلاق, احکام اور اس کے بعد میدان میں آنا. اصل میں یہ میدان میں آنا اسی کا حصہ ہے. اگر میں توحید کا ماننے والا نہیں ہوں تو میدان میں کیوں آؤں؟ اگر میری عادت چند خداؤں کو تسلیم کرنے کی ہے تو امریکہ پہ ایک اور دنیائی خدا ہے, اس کو بھی تسلیم کر لوں. اگر عقائد میں موحد ہوں تو میں اس میدان میں کودوں گا, امریکہ کے خلاف بھی آؤں گا, کہوں گا اس خدا کو نہیں مانے گی جو تم نے تراشا ہوا ہے. یہ توحید ہے. اسی طریقے سے احکام میں امر بالمعروف نہیں ہے منکر ہے, احکام سیکھیں گے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کریں گے. ایک امر بالمعروف نہیں یعنی منکر یہ کہ میرا دوست برابر میں بیٹا غیبت کر رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں غیبت نہیں کرو. ایک امر بالمعروف نہیں یعنی منکر یہ کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے دنیا کے اندر، میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روکو. امر بالمعروف یہ دین ہے. بس یہ دونوں چیزیں جو ضروری ہیں، ورنہ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. لکھے راؤنڈ اپ میں امام موسیٰ صدر کا ذکر ہوا، ان کے بارے میں کچھ آگاہ کریں، چاہیں گے ان کے بارے میں کبھی تفصیل سے بات کریں. لبنان کے گمشدہ لیڈر کہ جس نے لبنان کو نئی زندگی دی، لبنان کے شیعوں کو نئی زندگی دی. واقعا ایک عالم اگر اپنی زندگی سے تحرک دے تو اس کی مثال موسیٰ صدر. خواب میں سنی ہوئی قوم تھی لبنان، اس قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. متحرک قوم، یعنی ہم دیکھتے ہیں ایران کے اندر کب سے علم موجود تھا اور تحرک بھی تھا، کچھ نہ کچھ تحرک ہوتا رہتا تھا. مثلا تمباکو کی نہضت، مثلا انقلاب مشروطہ، پھر انقلاب سفید 1910 میں، 1951 میں، یہ ساری چیزیں ایران میں تحرک تھا. لیکن لبنان بالکل ڈل قوم ہو گئی تھی، لبنان عیاشی میں مبتلا قوم تھی ایک شیعہ کی، اور اس شیعہ قوم کو اس عیاشی سے نکالنے والوں میں سر فہرست امام موسیٰ صدر کی ذات بنتی. عظیم الشان ایک شخصیت ہے، متحرک عالم کی شخصیت کہ جس نے اپنی زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو زندہ کیا. اور حقیقت عرض کروں کہ ایک اہل بیت کے ماننے والے باوفا عالم کا کردار یہی ہے، لوگوں کو دین اتنی طاقت سے دے کہ وہ دین کی خاطر جان دینا شروع کر دیں، یہ عالم کا کردار. اس عالم نے اپنا کام نبھایا. گمشدہ ہیں، احتمال قوی ہے کہ معمر قذافی نے ان کے گم شدہ ہونے میں کردار ادا کیا ہے. یہ ٹریپولی گئے تھے، وہاں سے گزرے تھے اور اس کے بعد سے یہ غائب ہوئے ہیں. آخری رپورٹ جو پاس ہے وہ یہ کہ لیبیا کی سرزمین پہ اترے تھے، اس کے بعد سے غائب. احتمال قوی ہے کہ کرنل قذافی نے اس موقع کے اوپر دنیا کی بڑی طاقتوں اور ممکن ہے کہ اپنی عرب قوم پرستی کو محفوظ کرنے کے لیے اس لیڈر کو غائب کیا تاکہ اس کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی کمی نہ آئے. عین ممکن ہے کہ اس کام کے اندر دوسرے عرب لیڈرز نے محمد قذافی کے ساتھ مل کر سازش کی ہو تاکہ امام موسیٰ صدر کی شخصیت کو صحنے سے صاف کیا جا سکے. لکھا ہے اسامہ بن لادن کی موت کی خبریں آپ کی سورسز کے مطابق صحیح ہیں یا غلط؟ ہماری کون سی سورس ہے بھائی؟ ہمارے پاس بعض اوقات اپنی گاڑی میں ڈالنے کے لیے سی این جی کے پیسے نہیں ہوتے، ہم سورسز کہاں سے بنا پائیں گے؟ کیا آپ کو بتائیں گے؟ ہماری سورسز وہ ڈان اخبار ہے، آپ پڑھیے، انٹرنیٹ ہے، ہم دیکھیے کون سی، ہم کہاں سے نئی سورس لائیں گے؟ میں نہیں معلوم کوئی نئی خبر آئی ہے کہ اسامہ بن لادن مرا یا نہیں مرا ہے. میرے خیال میں شاید اب اتنا امپورٹنٹ رہا بھی نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن مرا یا نہیں مرا. اگر وہ مر بھی گیا تو وہ کہیں گے القاعدہ باقی ہے، ایمن دواہری کے ذریعے سے اس کے ابھی تو اس کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا نا. اگر وہ مر بھی گیا تو اس کا بیٹا کہیں گے بڑا ہو گیا، وہ چلا رہا ہے. وہ ان کے پاس لوگ بہت ہیں ایسے. اچھا وہ جھٹکے جھٹکے میں لوگوں کو بڑا بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ مثلا اگر کسی ایک کو صاف کرنا پڑا کسی مصلحت کے تحت تو کوئی دوسرا باقی ہو پیچھے، تو انہوں نے اس کے بچے کے خبروں کو کافی کوریج دیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ اسامہ بن لادن کا بچہ بڑا ہو گیا، تو اس کی شادی کی خبر کو خاص کر لگایا، دیکھو شادی یہ قابل ہو گیا ہے. بہت ہوشیار قوم ہے، مکاری ماہر. اچھا اوکے، انہوں نے کہا وچ گورنمنٹ از بینیفیشل فار شیاز ان پاکستان، مشرف اور امریکہ؟ تو دو نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی ہے. اس کو دو میں سے کہیے کہ ایک کون سی ہے، وہی تو ایک ہی ہوگا، مشرف اور امریکہ اس کے نیچے، ان میں سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو آپ دو حکومت لاتے جس میں ایک کہتے ہیں ایک یہ نظریہ ایک وہ نظریہ، تب تو کوئی بات بنتی. ابھی تو دونوں ایک ہی ہو گئے. ہمیں ان دونوں کی پالیسی میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا، اس میں ہمیں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا. ہاں وہ ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ مشرف ایک سال کے بعد باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن فنڈامنٹل پالیسیز پہ تو دونوں کا اتفاق ہے، تو دونوں تو ہلیں گے بھی نہیں. مشرف اگر ایک سال میں کہیں نہیں جائیں گے تو الیکشن کا کیا ہوگا؟ الیکشن کیا بیچتا ہے بیچ میں؟ الیکشن کا جنازہ تو ہر دن نکلتا ہے جب لکھا ہوتا ہے مشرف بنظیر ڈیل. ایک الیکشن میں ڈیل کا کیا کام ہے؟ اگر پاکستان کا ہر اخبار پوری بے حیائی کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے ڈیل ہو رہی ہے, تو کوئی بتا پھر وہ الیکشن کیا ہوگا؟ یہ تو جنازہ نکلا ہوا ہے الیکشن کا, یہ تو خود کہہ رہے ہیں الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مشرف بار بار کہہ رہا ہے ہماری ڈیل ہونے والی ہے, بردیر کہہ رہی ہے ڈیل ہونے والی ہے, چوتھی شدہ ڈر ڈر کے کہتا ہے 10% ہوئی ہے, 9% یہاں ہوئی ہے, 1% وہاں ہوئی ہے. بےچارا ابھی تو یہ تو خود کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے الیکشن ڈرامہ ہے, یا تو ایک اور ڈیل ڈرامہ ہے یا الیکشن ڈرامہ ہے. اگر ڈیل سیریس ہے تو پھر الیکشن کیا ہے؟ پھر مثلاً یہ ڈیل طے کرے گی کہ الیکشن میں کس نے آنا ہے. الیکشن کیا بیچ رہا ہے یہاں بیچ میں؟ واہیات کام ہے پاکستان کے اندر الیکشن, اس قسم کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا آپ, کیا حیثیت ہے؟ یعنی مجھے تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو الیکشن کی خبروں کو اہمیت دے رہے ہیں وہ ڈیل کی خبروں کو بھی اہمیت دے رہے ہیں, اور کتنی بے حیائی کے ساتھ جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, یعنی دیکھ بھی رہے ہیں سب, سب کو پتا ہے کہ یہ جنازہ ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیوں ایسا ہے؟ آدمی ہے اس بات کے, یہاں یہی ہوتا ہے, یہاں ڈیل بھی ہوتی ہے اور بعد میں الیکشن بھی ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, ایک اور دفعہ ہو جائے گا بھی بتائیں احتجاج کا. اچھا ایک یوں سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب احتجاج کرتے ہیں تو معقول طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے ایک سینٹیمنٹس ہیں, سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ یہ امریکہ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن چند چیزیں انہیں معقول نہیں لگ رہی ہیں. معقول کیا نہیں لگ رہی؟ جو انہوں نے لکھا کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائیں, مرگ بر امریکہ کا نعرہ, یعنی کوئی امریکہ مرد آباد کا نعرہ, شاید اس فارسی پہ اگر اصرار کر رہے ہیں کہ فارسی میں کیوں لگائیں, نہیں پھر تو صحیح ہے اردو میں لگا دیں, مرگ بر امریکہ نہ کہو امریکہ مرد آباد کہہ لو, انگلش میں کہہ لو, اس سے ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے. جھنڈا جلائیں یا نہیں جلائیں, نعرہ لگائیں یا نہیں لگائیں, اس کے مقابلے میں کچھ اور بتائیں. ہاں ٹھیک ہے کوئی اور طریقہ کار دیکھ لیا جائے جو پبلک اور دنیا کے اوپر یہ اثر دکھانے میں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں مؤثر طریقہ ہو, آپ وہ اختیار کریں, جو آپ کی مہارت ہے آپ اسے استعمال کر لیں. مثال کے طور پر آپ کی مہارت کہتے ہیں آپ بھائی میں وہاں نہیں جا رہا, چلیے فرض کر لیتے ہیں آپ وہاں نہیں جا رہے مت جائیے, آپ کی کوئی اور مہارت ہے اسے استعمال کر لیں. میری تو خواہش ہے کہ ایسا کام ہو, مثال کے طور پر میں چاہوں گا کچھ پریزنٹیشنز بنے جس میں امریکہ مرد آباد کہنے کی وجوہات بتائی جائیں پریزنٹیشن کے ذریعے سے, کچھ کلپس بنے 4-5 منٹ کے کلپ, 1-2 منٹ کے کلپ جو ہمارے کیبلز کے اوپر خوب چلیں, جن کے اندر یہ بتایا جائے امریکہ کے جرائم کیا ہیں مؤثر طریقے سے. ایک بہت اچھا ایڈ تھا, سائلنٹ ایڈ بالکل, اور اس کو پتہ نہیں کس کمپنی نے بنایا تھا, بعد میں سنا ہے کہ وہ امریکہ میں بین لگا دیا. بس اس نے یہ لکھا کہ بھائی نیو یارک کے اوپر جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتیں گرنگ تھیں اس میں 3,600 آدمی مارے گئے اور اس کی وجہ سے وار آن ٹیرر شروع ہو گئی. پھر اس نے نیچے لکھا ہے ہر سال بھوک سے اتنے کروڑ آدمی مارے جاتے ہیں, اس کے خلاف جنگ کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ اگلا دیا اس نے امریکہ میں ٹاور گرے 3,600 آدمی مرے, اس سے وار آن ٹیرر شروع ہو گئی. پھر اس نے نیچے لکھا ہر سال پانی نہ ملنے سے اتنے لوگ مارے جاتے ہیں, اس کے خلاف کوئی وار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے لکھا مثال کے طور پر امریکہ میں اتنے آدمی مرے اس سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی, جس میں اب تک بجٹ لکھا اتنا بجٹ خرچ ہوا ہے, اس کے بعد اس نے لکھا بھوک میں جس میں اس کے مقابلے میں اتنے گنا مرتے ہیں جو بجٹ لگا ہے وہ, پھر اس نے ریشو دیا اتنا سا. لاجیکل ایک ایڈ جس میں بہت سمپل لاجک سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ڈرامہ ہے, یہ وارنٹ اور آن ٹیرر ایک ڈرامہ ہے, کچھ اور ہو رہا ہے. آپ سمپل لاجک استعمال کر سکتے ہیں, کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے. مثال کے طور پر آئل فیکٹر نام کر کے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, گوگلس پہ بھی دستیاب ہے, اسے دیکھیے, اس سے آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی. اور مثال کے طور پر اسی قسم کی بہت ساری ویڈیوز ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں بنی ہوئی ہیں 9/11 کے اوپر, مختلف حادثات کے اوپر, میں دیکھیے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے کہ بھائی ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں, اپنی پاکستانی عوام کو سمجھائیں کیسے, مثلا پاکستان میں امریکہ کے اثر رسوخ سے کیا نقصان ہوا, سمجھائیے, چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیے, ڈاکومنٹریز بنائیے, جس کے پاس فلم بنانے کی توانائی ہے اس کی اسپیشلائزیشن ہے وہ یہ کام کر لیں. کارٹون بنا سکتے ہیں, کارٹون اچھا بنا دیں, کارٹون بہت کنونسنگ چیز ہوتی ہے, آپ ویڈیو کلپ بنائیں گے 2 منٹ چلے گا, کارٹون ایک سین میں نظر آتا ہے کنونس کر لیتا ہے, کارٹون بنا لیجیے. یہ تو آپ کی اپنی اسکلز پر ہے کہ آپ کیا اسکل استعمال کر کے کیا ہنر. لیکن آپ یہ کہیں میں کچھ نہیں کروں گا اور میں امریکہ کا مخالف ہوں, یہ کم از کم اتنا کر لو روڈ پہ آ, کم از کم اتنا تو کر. اچھا وہ جو روڈ پہ آ رہا ہے وہ رسک بھی بہت لے رہا ہے, یعنی وہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک رسک اٹھا رہا ہے, وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے, ڈال رہا ہے, اپنا فیوچر بھی خطرے میں ڈال رہا ہے اور اپنی ذات کو بہت سارے مخالفتوں کو بھی اٹھا رہا ہے. وہ سارے کام کر رہا ہے لیکن کم از کم ایک کام کر رہا ہے, امریکہ مرد آباد کا پرچم اٹھائے ہوئے اتنا تو کر رہا ہے, یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. کم از کم آواز تو اٹھا رہا ہے نا, تم اب تم بھی آواز اٹھاؤ, اپنی مہارت کو استعمال کرو. قیامت کے دن اگر لوگوں کو جمع کیا جائے کہا تم نے ظالم کے خلاف کیا آواز اٹھائی, کم سے کم یہ کہے گا بھائی میرے میں اتنی طاقت تھی میں نے یہ کیا, باقی جس میں جتنی طاقت ہے کرے. ہر ایک آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرے. بس آپ کہتے ہو بھائی میں فلاں فلاں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں, میں کیوں روڈ پہ آؤں, چلو فرض کرو نہیں آؤ, دوسرے لوگ آؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ, یہ سب ہونا چاہیے. اور ایک بات میں کی خدمت میں ایسے بھی عرض کرتا چلوں, ایٹ دی اینڈ جو روڈ پہ آ کے مر رہا ہوتا ہے نا اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, اس کام کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا مرنا ہے ہمیں, کیونکہ مرنا کسی اچھے اور بڑے کام کے اوپر مریں گے, اور بڑا کام کر کے مرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا اس کے اندر, میرے مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کام کا ایک اثر ہے, روڈ کے اوپر لوگ نظر آئیں, آرگنائزڈ کیوس کا میں قائل نہیں ہوں, جو ہمارے یہاں معمولاً ہو جاتا ہے, کیوس نہیں چاہیے, آرگنائزڈ بیہیویئر چاہیے, ہزاروں کا مجمع ہو آرگنائزڈ ہو. اس سے جتنی دھاک بیٹھتی ہے دنیا کے اوپر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو حزب اللہ اپنی ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں, انہوں نے کیوں پھیلائی ہیں پوری دنیا کے اندر, اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. آپ ان کی موویز کو دیکھتے ہیں نا, ڈاکومنٹریز کو, آپ دیکھ دیکھ کے آپ کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا اثر, ان کے آرگنائزیشن کا اثر, ان کے آپ وہ جب نعرے لگاتے ہیں چیخ چیخ کے سب ایک طرف سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, اثر نہیں پڑتا لوگوں کے اوپر, کیا اثر پڑتا ہے. جب انہوں نے مثلا صحیح اثر نہ سنے کا لبیک کیا حسین کے اوپر, وہ دو منٹ بولے کتنا خوبصورت بولے, اوپر پوری پبلک نے لبیک کیا حسین کا, آدمی دس دفعہ دیکھتا ہے پھر بھی خون جوش مارتا ہے کہ ہاں یار اس میں اثر ہے. آپ یہاں پہ 15,000 آدمی بھی کھڑے نا روڈ پہ کھڑے کریں اور آرگنائزڈ ہوں, ایک آواز کے اوپر اپنا ہاتھ ہلائیں, دیکھیے اثر ہے. ہم لوگ تو ذرا سا ان آرگنائز کر دیتے ہیں, اس وجہ سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. آرگنائز کریں, سنسیئرٹی کے ساتھ کریں, خلوص کے ساتھ کریں, اور دوسری سیاست بازیاں نہ ہوں اس کے اندر, بہت اثر ہے. بہت بہت شکریہ, درود بھیجے گا محمد.